الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود الآية صدق الله العظيم. اذان کا جواب دینا ایک یہ مستقل مسئلہ ہے کہ اذان کا جواب دینے کا اہتمام ہونا چاہیے. اس کا واجب درجہ تو یہ ہے کہ جب اذان کی آواز سنیں تو نماز کی تیاری میں لگ جائے اور عملی طور پر مسجد میں حاضر ہو جائے, اور اس کا زبان سے اس کا جواب دینا یہ ایک ایسا عمل ہے کہ سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اذا سمع الاذان یقول مثل ما یقول المؤذن قولوا مثل ما یقول المؤذن, کہ جب تم اذان کی آواز سنو تو ایسے ہی کہو جیسے مؤذن کہتا ہے. اور اس کا طریقہ یہ کہ جب مؤذن نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس کے جواب میں ایسے ہی کہے مثل, پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ اس کا جواب بھی اشہد ان لا الہ الا اللہ, اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اس کا جواب بھی اشہد ان محمد رسول اللہ, اور حی علی الصلاۃ و حی علی الفلاح کے جواب میں آپ نے سکھایا ہے کہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہیں. اور فجر کی اذان میں جو الصلاۃ خیر من النوم کا جو جملہ ہے اس جملے کا جواب یہ ہے کہ صدقت و بررت, پھر اللہ اکبر اللہ اکبر یہی کہے, پھر لا الہ الا اللہ اسی طرح آخر میں پھر لا الہ الا اللہ کہے. آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ ثم صلوا علیہ, پھر تم مجھ پر درود شریف پڑھو, کیونکہ اذان میں آپ کا نام نامی آیا اور آپ کا نام مبارک آئے اور ایک امتی سلام نہ پڑھے درود نہ پڑھے, اس کو تو جبرائیل علیہ السلام نے ہلاکت فرمایا, سید الملائکہ نے ہلاکت فرمایا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص, اور سید الانبیاء نے اس پر آمین فرمایا. لیکن چونکہ حدیث شریف میں آیا کہ قولو مثل ما یقول المؤذن جیسے مؤذن کہے تم بھی ویسے ہی کہو, تو اس وقت تو یہی کہے, لیکن پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا کہ ثم صلوا علیہ, ثم مغائرت کے لیے آتا ہے, تو پتہ چلا اذان کا جواب دینے کے بعد اب درود شریف پڑھے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا موقع سکھایا کہ اذان کا جواب دے پھر درود شریف پڑھے، دعا مل ہو گئے. تیسرا کام ہے کہ دعا پڑھے، اور اس دعا کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جس نے یہ دعا پڑھ لی تو حلت لہو شفاعتی ای وجبت لہو شفاعتی، میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. اور وہ دعا جس کو دعا وسیلہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور دعا وسیلہ کے نام سے معروف ہے، اور وہ دعا کیا ہے کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا للذی وعدت انك لا تخلف المیعاد. یہ الفاظ ہے اس کے. دوبارہ مکرر کہتا ہوں، اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بہت سے لوگ حیران ہوں گے کہ اس کو دعا صحیح یاد نہیں ہے، اس نے دو چیزیں چھوڑ دی، ایک تو ودرجة الرفیع اور دوسرا ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ. تو دیکھیے مجھے بھی یاد ہے، لیکن یاد ہونے کے باوجود میں نے نہیں پڑھا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ علم ہے، حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث شریف بخاری شریف میں موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی اس میں ودرجۃ الرفیع اور ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ بخاری شریف کیا کسی حدیث شریف میں بھی نہیں ہے. اور اس کے بارے میں ملا علی قاری جو کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، محدث گزرے ہیں، جن کی کتاب ہے مرقات جو کہ مشکاۃ شریف کی شرح ہے، میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اس تحقیق کو نقل کیا ہے اپنی کتاب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں. تھوڑا سا ادھر ہو کے بیٹھو، ہاں بس، اب تاکہ اب آپ چھپیں گے نہیں نا. تو اس میں اس بات کو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ جو ودرجۃ الرفیع اور ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ، یہ جو دو جملے ہیں اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ لا اصل لہو. کیا مطلب؟ کہ یہ جملے حدیث شریف میں نہیں ہیں. اور فرمایا کیا؟ المشہور علی الالسنہ، یہ جملے زبانوں پر مشہور ہو گئے. اس وجہ سے یہ دونوں جملے حدیث شریف کے اندر نہیں ہیں، بلکہ بخاری شریف کی جو حدیث ہے اس میں انک لا تخلف المیعاد بھی نہیں ہے، بلکہ یہ دوسری روایت کے اندر امام بحقی نے جو اس روایت کو نقل کیا ہے اس کے اندر یہ جملہ موجود ہے. لہذا یہ پوری دعا مکمل یہ ہوئی، اور ودرجۃ الرفیع ورزقنا شفاعتہ یوم القیامہ یہ حدیث شریف کے الفاظ نہیں ہیں. اور اب رہی بات، جی جناب، ریڈیو اور ٹی وی پر جو اذان آتی ہے اس میں تو یہ ہوتی ہے، تو بھائی ریڈیو اور ٹی وی کون سے مولانا صاحب ہیں یا کون سے مفتی صاحب ہیں؟ مولانا ریڈیو صاحب اور مفتیہ ٹی وی صاحب. تو ریڈیو ٹی وی پہ تو اور بھی بہت کچھ آتا، تو وہ دلیل نہیں بنتا، سمجھے نا. دلیل جو بنتا ہے وہ کتابوں سے دلیل بنتا ہے، ریڈیو ٹی وی پر آنے والی چیز دلیل نہیں ہوتی. لہذا ایسی باتوں کو ہمیشہ علماء کرام سے، مفتیان کرام سے ان باتوں کو پوچھنا اور سیکھنا چاہیے. اور یہ بات میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک طالب علم کی حیثیت سے پیش کر دی، ایک بات. دوسری بات، مسافر اور مریض اور بوڑھا، یہ تین وہ حضرات ہیں کہ جن کو بغیر عمل کے بھی اجر ملتا ہے. مسافر، مریض اور بوڑھا، یعنی بوڑھا، اس کو بغیر عمل کے بھی اجر ملتا ہے. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ مسافر کو، مریض کو اور بوڑھے کو پینشن ملتی ہے. لیکن میرے پیارے دوستو، پینشن کے لیے ضروری ہے کہ ملازمت کی جائے کہ نہیں؟ پینشن کے لیے ملازمت کا کرنا ضروری ہے نا، بغیر ملازمت کے تو پینشن نہیں ملتی نا. پاکستانی تو ہم سب ہیں، لیکن جب تک ہم ایکس گورنمنٹ یا ایکس سروس مین نہ ہوں تو پینشن تو نہیں ملے گی نا. آپ کوئی اپنا شناختی کارڈ کیا پاسپورٹ لے کر پہنچ جائے گا جی مجھے بھی پینشن دیجئے، تو یقیناً نہیں ملے گی. لہذا اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جو گورنمنٹ کی ملازمت کرتا ہے تو اس کو پینشن ملتی ہے. اس اصول کو یاد رکھیے کہ مریض کو کسی عمل کا اجر کب ملتا ہے، مسافر کو کسی عمل کا اجر کب ملتا ہے، اور بوڑھے کو کسی عمل کا اجر کب ملتا ہے. تو یاد رکھیے کہ مسافر کو اس عمل کا اجر اس وقت ملتا ہے جب وہ حضر میں، یعنی اپنے گھر میں اس عمل کو کرتا ہو. تو جب سفر پہ جانے کی وجہ سے، وہ سفر کی وجہ سے وہ عمل نہیں کر سک رہا، تو اس کو وہ اجر خود بخود ملے گا. اور اسی طریقے سے وہ مریض جس کو اس کے حالت مرض نے عمل سے روک دیا، حبس مرض نے اس کو روک دیا، لیکن وہ حالت صحت میں اس عمل کو کرتا تھا، لیکن حالت مرض میں وہ عمل نہیں کر سک رہا اپنی مرض کی حالت کی وجہ سے، تو ایسے مریض کو بھی اس عمل کا اجر بغیر کیے ملے گا. ٹھیک ہے مولانا؟ اور تیسری بات، وہ بوڑھا وہ بھی چاہتا ہے کہ مجھے مفت کی پینشن ملے، تو جوانی کو عبادت میں لگائے. لہذا جب وہ اپنی جوانی کے اوقات کو اور جوانی کے لمحات کو اللہ تعالی کی اطاعت اور فرما برداری میں لگائے گا تو بوڑھا ہو جائے گا، اب اس کے اندر وہ طاقت نہیں رہی کرنے کی، لیکن اللہ تعالی اس جوانی کے عمل کی وجہ سے اس کو لہم اجر غیر ممنون عطا فرمائیں گے. حکومت کتنے پرسنٹ پینشن دیتی ہے؟ 70%، لیکن اللہ تعالی 100% دیتے ہیں، پورا کا پورا اجر ملتا ہے. اس لیے اپنے اوقات کو، جن کے پاس جتنی جوانی باقی ہے، جتنی صحت ہے، جتنا حضر ہے، فائدہ اٹھائیں اس سے. دیکھیے، ایک آدمی اپنی سروس کے زمانے میں جتنے زیادہ گریڈ بنا لیتا نا، تو ریٹائرمنٹ پر اس کو اس گریڈ سے پینشن ملتی ہے. یہی اصول ہے نا بھائی. لہذا دنیا کے اندر جوانی میں، صحت میں اور اپنے حضر کے اندر اعلی درجے کی، یعنی گریڈ، اپنے آفیسر گریڈ بڑھائے، تو جتنا آفیسر گریڈ بنے گا، مریض ہو جائے گا، مسافر ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا، اس کو اس گریڈ کی آپ پینشن اس کو ملتی رہے گی. مثلا تہجد کی عادت بنا لی، اب مریض ہے، مسافر ہے، بوڑھا ہے، اب وہ نہیں اٹھا جاتا اس سے، اب وہ پہلے جیسی بات نہیں ہے. تو چونکہ وہ پہلے یہ عمل کرتا رہا، اس پر ریٹائر ہوا، لگا اس کو 100% تہجد کا اجر ملے گا. اس لیے اپنے اوقات کو قیمتی بنائیں، اس سے فائدہ اٹھائیں. جوانی کو واٹس ایپ اور لائن اور میسجنگ اور وائس چیٹنگ اور ڈفرینٹ قسم کی چیٹنگ اور انٹرنیٹ سرفنگ اور براؤزنگ میں ضائع کرنے کے لیے نہیں ہے جوانی. یہ جوانی کس کام کے لیے؟ میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو. کتنا پیارا شعر ہے نا. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی. جوان کو کیا ہوگا؟
یہ جوان بھی ڈھیلا ہو گیا. تو اس شعر پر عمل کریں, کسی خاکی پہ یعنی مٹی پہ اپنی مٹی کو مٹی نہ کریں, ورنہ ان حاصل مٹی نکلے گا. اور اگر اپنی مٹی میں اللہ تعالیٰ کو شامل کر لے, اللہ تعالیٰ کو حاصل کر لے, تو مٹی مثبت اللہ پلس اللہ از اکول ٹو اللہ. یہ حضرت نے اصول سکھایا. لہذا اپنی مرض آنے والا, مسافر بھی بنتا ہے اور بڑھاپا تو آنا ہی ہے, بڑھاپا تو آنا ہے. اور اس وقت اگر پینشن کھانی ہے, مفت کی کھانی ہے, اگر مفت کی کھانی ہے تو جوانی میں اڑا دے, جوانی میں لٹا دے, پھر بڑھاپا مزے سے گزرے گا. یعنی جوانی کی کمائی, اس کا نام کیا ہے, جوانی کی کمائی بڑھاپے میں کھائی, جوانی کی کمائی بڑھاپے میں کھائی, اور جوانی اگر مفت میں گوائی. تو حضرت سنایا کرتے تھے, میرے پیارے مرشد اور میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سناتے تھے, کہ ایک صاحب نے حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کو سنایا تھا, جو میرے شیخ کے شیخ تھے, کہ لڑکپن کھیل میں کھویا, لڑکپن کھیل میں کھویا اور جوانی نیند بھر سویا, لڑکپن کھیل میں کھویا جوانی نیند بھر سویا, بڑھاپا دیکھ کر رویا. پھر تو یہی حال ہوگا نا. اس لیے اپنے وقت کو قیمتی بنائیں, اپنی معمولات کو ایسے بنائیں کہ کام آئے, جہاں آرام بھی رکھے, تفریح قلب بھی ہے, نیک دوستوں میں ہنسنا بولنا بھی ہے, کھانے کا بھی رکھے, آرام کا بھی حق ہے, اسی طریقے سے عبادت کو بھی بنائے, اپنا اوڑھنا بھی چھوڑا, تو پھر یہ کام بعد میں آئے گی, یہ چیز بعد میں کام آئے گی. دو باتیں ہوگی. تیسری بات یہ کہ کوئی مضمون میرے ذہن میں نہیں, خالی اس ذہن جمعے کا دن, اپنے ہاں جمعہ بھی پڑھایا ہوتا ہے. بہرحال میں اپنے شیخ کے حکم پر, میرے مرشد ثانی, میرے شیخ اول رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت مولانا شاہ حکیم محمد مظہر صاحب دام البرکات ملالیا حضرت کے حکم پر بیٹھ جاتے ہیں, کوئی مضمون ذہن میں نہیں. امام صاحب نے آیت پڑھی تو چوکا, چلو دیکھیں شاید اسی پہ کچھ زور آزمائی کر لیتے. تو اللہ تعالی نے فرمایا محمد رسول اللہ, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے, نام کیسا ہے پیارا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نام کیسا ہے پیارا محمد, جس کے صدقے میں ایمان ہے جام ہے, نام کیسا ہے پیارا محمد, جن کے صدقے میں ایمان ہے جام ہے, گر نہ صلی علی ہو زباں پر, گر نہ صلی علی ہو زباں پر, کیا اثر ہوگا آہو فغا میں, گر نہ صلی علی ہو زباں پر, کیا اثر ہوگا آہو فغا میں. یعنی اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اتنا تعارف کرایا کہ یہ کیا ہے, اللہ کے رسول ہیں. میرے شیخ فرماتے تھے اللہ کے سفیر ہیں, اور مملکت جتنی بڑی ہوتی ہے اس کے سفیر اتنا اہم ہوتا ہے. اب جیسے جناب امریکہ پہ کہتے ہیں امریکہ بہادر, عجیب نام رکھا. اصل میں یہ مجاز مرسل ہے, تشبیہ المدح بما یشبہ الذم ہے, یہ اس کا ترجمہ میں نہیں کروں گا, لیکن ہے مجاز مرسل. تو امریکہ بہادر ہے تو جناب اس کے سفیر بھی کتنا قیمتی ہوگا. پہلے انگریز بہادر ہوا کرتا تھا, اب امریکہ بہادر ہو گیا, تو ملک بڑا, سفیر کتنا قیمتی. لہذا اللہ تعالی کی ذات سب سے بڑی ذات, سارے عالم کے مالک, سارے عالم کے خالق, ملک فرمایا, مالک کے معنی صاحب ملک, ملک کے معنی صاحب ملک, الملک اللہ کا نام ہے نا, اس کے معنی صاحب ملک,
اور ملیک کے کیا معنی؟ قاعدہ یہ ہے کہ ان کثرت المبانی تدل علی کثرت المعانی، مبنی کے بڑھنے سے یعنی گویا کہ حرف کے بڑھ جانے سے معنی میں کثرت پیدا ہو جاتی ہے. کیا مطلب؟ کہ ملک کے معنی صاحب ملک، ملک کے معنی صاحب مملکت عظیمہ. اللہ تعالی کی ذات، اللہ اکبر، اتنے بڑے اللہ تعالی کی، تو جس جو اللہ تعالی اتنے بڑے ان کا سفیر کتنا بڑا ہوگا. لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مقبولیت، کیا محبوبیت عطا فرمائی، ایسے ساتھی دیے کہ جنہوں نے اپنے نبی، اپنے استاد، اپنے شیخ، اپنے مربی، اپنے روحانی والد کی ایک ایک ادا کو لکھ لیا، یاد کر لیا، محفوظ کر لیا. اور اتنا تک یاد کیا، صرف یہ نہیں کہ آپ کی زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے وہ بھی یاد کر لیے، اور وہ الفاظ مبارک جس کیفیت سے نکلی وہ بھی بتا دی. اور پھر یہی نہیں، یہ بھی بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے کیسے تھے، آپ کی داڑھی مبارک میں کتنے بال سفید تھے، آپ کی چشم مبارک کیسی تھی، اس میں لال لال ڈورے بھی تھے، آپ کی بینی مبارک یعنی ناک، آپ کی ناک کیسی، آپ کے گوش کیسے، آپ کے بال کیسے، آپ کا سر مبارک. حدیث شریف میں آتا ہے کہ سر مبارک کلاں تھا. اب اس کلاں کا ترجمہ اردو میں کیا کروں، یعنی یوں سمجھے سر مبارک بزرگ تھا. اب اور ترجمہ مشکل ہے نا، چلو آسان اردو میں کہتے ہیں وڈا سر تھا، بڑا سر. ایک صاحب سے بات ہو رہی تھی تو ان کو کہا کہ جی، کہنے لگے آپ کے سفر کی کیا چیزیں ہیں، تو میں نے کہا نظم پوچھ رہے ہیں. نظم یہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا پروگرام. کیا؟ ہاں اردو میں بولو نا. یہ حال تو سر مبارک کلاں تھا، بزرگ تھا، اللہ اکبر. آپ کے دندان مبارک، آج کل کہتے ہیں کہ جی دانت ایسے ہوں موتی کی لڑی جیسے، دانت ایسے کہ ملے ہوئے ہوں، اس کو اس دانتوں کو خوبصورت بولتے ہیں. میرے اپنے گھر میں بات ہو رہی تھی، میں نے کہا ایسے دانت خوبصورت ہرگز نہیں ہے، بلکہ وہ دانت خوبصورت ہے کہ جس میں تھوڑا سا خلا ہو. کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. دادا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دانت میں جو درمیان ہے نا خلا تھا چھوٹا سا، دادا جب آپ اپنی مسکراتے تھے یا دہن مبارک آپ واہ فرماتے تھے یعنی کھولتے تھے، مجبوراً مجھے یہ الفاظ بولنے پڑتا ہے لیکن وہی اس کے لیے ادب کے الفاظ تو وہی ہے، جب دہن مبارک اب واہ فرماتے تھے تو ایک لائٹ نکلتی تھی، ایک نور نکلتا تھا، اور وہ اس سے درس میں سے گویا اس حصے میں سے ایک لائٹ نکلتی تھی. سبحان اللہ، صحابہ کو دیکھیے، یہ بھی یاد کر لیا، کیا محبت تھی. ہونٹ مبارک کیسے، پھر آپ کے سینے مبارک پر ایک بالوں کی پتلی سی لکیر تھی. اب بتائیے صحابہ یہ بھی فرما رہے ہیں، بدن مبارک گھٹا ہوا، ہاتھ مبارک، دست مبارک پر گوشت تھے. اور اگر زیادہ مزہ لینا ہے تو حکیم الامت کی نشر الطیب پڑھ لیجیے، مزہ آ جائے گا کہ کیا اللہ اکبر. عربی بھی ہے، ترجمہ بھی ہے، لیکن پڑھنے والی چیز ہے. اور اگر کسی عاشق سے پڑھ لے تو مزہ ہی کچھ اور آ جائے. اس کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت دیکھی کہ ایک ایک چیز قدم مبارک کیسے رکھتے تھے, آپ دیکھتے کس طرح سے تھے, یعنی آپ کا زاویہ نظر کو بھی بیان کیا کہ کس طریقے سے آپ دیکھتے تھے, سبحان اللہ, چلتے کس طریقے سے تھے, گفتگو فرماتے تھے تو آپ کا کیا انداز ہوتا تھا. کئی موقع پر آیا کہ آپ اتنا ہنسے کہ حتیٰ بدت نواجز ہوں کہ آپ کے دنداڑ داڑ مبارک نظر آنے لگی, ایسے ہنسے بھی آپ, مسکراتے تو ہر وقت تھے. صحابہ فرماتے کہ میں نے کسی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ متبسم نہیں دیکھا, یعنی مسکراتا ہوا. اللہ کیا ادا, ایک ہی قدم, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقبولیت ہے, محبوبیت ہے. اور آپ کی ایک ایک سنت اس کو یاد کر لیا, ایک ایک سنت ہمیں سکھا دی, نماز میں کیسے کھڑے ہو, انگلیاں تک کیسے رکھے. دادا نماز میں جو انگلیاں ہیں نا, ملانا یا کھولنا, یہ حالت, اس کی تین حالتیں ہیں, یہ تین ہی یاد ہو سکتا ہے, یا تو کھلی یا ملی یا درمیانی حالت, تین ہے نا, یہ دیکھیں کھلی ملی مل گئی نا, یا درمیانی حالت, یہ درمیانی حالت. اب جب سجدے میں ہوگا, سجدے میں بالکل ملی ہوگی, ایسے ایسے نظر آنا چاہیے سجدے میں کہ یہ انگلیاں بھی چاروں آپس میں یوں ملی ہوئی اور انگوٹھا بھی اس کے ساتھ یوں ملا ہوا ہوگا, ایسے نظر آنا چاہیے, اس طریقے سے, کیسے نا, کہ بالکل یوں نظر آنا چاہیے. اور گھٹنے, یعنی رکوع میں جب گھٹنے کو پکڑتا ہے, مرد کے لیے مسئلہ یاد رکھیے گا, گھٹنے کو پکڑنا ہے, رکھنا نہیں ہے, عورت کے لیے رکھنا ہے, مرد کے لیے پکڑنا ہے. لہذا رکوع میں ایسے نظر آنا چاہیے, ایسے انگلیاں کھلی بھی بالکل ایسے نظر آنی چاہیے, سجدے میں یوں نظر آنی چاہیے, رکوع میں یوں نظر آنی چاہیے, بقیہ پوری نماز میں عام حالت. آسان ہے نا, مشکل تو نہیں ہے یاد کرنا, سجدے میں ملی, رکوع میں کھلی اور بقیہ عام حالت, کتنا آسان ہے, یاد ہو گیا, آسان ہے, کیسے نہ آسان ہوگی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, کیوں نہ آسان ہوگی. الدین یسر, دین تو آسان ہے, اور آپ اصل میں ایسے سکھا دی, کتنا آسان, آپ کو دیکھیے کہ سجدے میں ملی, رکوع میں کھلی اور بقیہ پوری نماز میں عام حالت, دو یاد کر لیتے, اسے یاد کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ سنت کا مذاکرہ بھی ہو گیا, اب آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تعارف ہوتا, اللہ اکبر, کتنی عظیم شخصیت, ہم لوگ کیا ان کا تصور کر سکتے کہ آپ کی عظمت کیا چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ان کے ساتھیوں کا فرمایا, والذین معہ, اس میں خاص ایک لفظ استعمال ہوا ہے, والذین معہ, وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں تھے, یہ اہل معیت کا ذکر ہے جن کو صحابہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. معیت کی اتنی بڑی قیمت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کی وجہ سے, ساتھ رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی قرآن پاک میں کر دیا. لہذا اس معیت میں غیر صحابی آ سکتا ہے, میں آپ آ سکتے, تابعین, فقہا, محدثین, کوئی نہیں آ سکتے, یہ معیت صرف صحابہ کے لیے خاص ہے. اس سے اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی قیمت ہے معیت کی. اسے میرے شیخ فرماتے تھے, حضرت پھول پوری رحمت اللہ نے بات فرمائی, اسی سے اندازہ کرو معیت شیخ کیا چیز ہے اور معیت اہل اللہ کیا چیز ہے. یعنی جو اللہ والوں کی معیت میں رہتا ہے, جو شیخ کی معیت میں رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس معیت میں رہنے والے کو جس کے ساتھ رہتے اسی کے ساتھ کر دیتے ہیں. لہذا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے اپنے شیخ حضرت ماں شاپ صاحب پھول پوری رحمت اللہ علیہ کے ساتھ کی معیت میں 16 برس ایسے گزارا دن و رات. لہذا عالم یہ ہے کہ جہاں حضرت کا نام آتا ہے, حضرت پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا حضرت کا نام خود بخود آ جاتا ہے. یہ اس کو کہتے ہیں معیت. صحابہ کا ذکر آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود ہی آ جاتے ہیں, اور صحابہ میں جب حضرت ابو بکر
صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آ جائے اللہ اکبر، جہاں ابو بکر ہوتے تھے سمجھ جاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کہیں تشریف فرمائے، اور جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے تو سمجھ جاتے تھے ابو بکر وہیں قریب قریب ہو گئے اللہ اکبر. ایسے اس کو کہتے ہیں معیت خاصہ، ایسی معیت شیخ کے ساتھ ہونی چاہیے، تب وہ چیز ہوتی ہے جو منتقل ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں نا وہ درد ہوتا ہے وہ تب منتقل ہوتا ہے. اب ان صحابہ کی صفات بیان کی، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہے، رحماء بینہم، آپس میں تو ایسے گھلے ملے ایک دوسرے پر رحمت کر رہے ہیں. اب ہمارا حال کتنا عجیب ہو گیا، صفات صحابہ میں سے ہے کہ کافروں پر سخت ہیں اور ایک دوسرے کے لیے بالکل مٹے ہوئے رحم دل. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنوں کے لیے سخت ہیں اور دوسروں کے لیے نرم. رضا مسلمانی صفت سے محروم ہے نا، ہونا یہ چاہیے کہ ہمارا عجیب معاملہ ہے کہ ماں باپ بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ کیسی سختی کا، ان پہ سخت بنے ہوئے، اور یاروں دوستوں کے لیے بڑے نرم بنے ہوئے، یاروں دوستوں پہ پیسہ بھی خرچ کر رہے ہیں، ہنسی مذاق بھی ہو رہا ہے، گھر میں آئے نہ کوئی ہنسی مذاق، گفتگو بھی نہیں کرتے، اور پھر اگر وہ چیز مانگے تو تم لوگ ہر وقت فضول خرچی کراتے، کتنا فرق ہے. اور پھر مسلمان کا آپس میں کیسا اتحاد اور کیسا رحم کا معاملہ ہونا چاہیے آپس میں، ہم لوگ اس چیز سے خالی ہیں. اس کا مطلب اس ایمانی صفات سے خالی ہے جو صحابہ کے قلوب میں تھی. اور پھر ان کا یہ حال تھا، تراہم، ان کو یہی دیکھا، کیا دیکھا گیا، رکعان سجدہ، رکوع سجدہ یعنی نمازیں پڑھ رہے. یہ ان کے اللہ تعالی نے ان کی نمازوں کو ذکر کر کے یہ بتا دیا کہ یہ رجوع اللہ میں اور اللہ تعالی سے تعلق کا ان کا کیا حال ہے، کہ نماز کا ذکر کیا. رکوع سجود سے مراد یہاں نماز ہے، اور اس نماز سے ان کا کیا مقصد تھا. ہمارا تو نماز سے مقصد یہ ہے، ہم نماز پڑھتے پڑھاتے اس لیے کہ لوگ بھی کہیں یار کتنا بڑا اللہ والا ہے. ہمارا نماز سے، بیان سے، حج سے، ہمارا تو سارا مقصد یہ ہے کہ ہماری واہ واہ ہو، تعریف ہو، ہماری اللہ والا ہونے کی دلیل بنے کہ کتنی نمازی ہیں، کتنے نیک ہیں اور کتنی بڑے. لیکن اللہ تعالی نے کیا فرمایا کہ ان کا نماز سے جو مقصد تھا، یبتغونا، کیا چیز تلاش کرتے تھے، فضلا، تھوڑا سا فضل، تنوین قلت کے لیے آتا ہے نا، تھوڑا سا بس اللہ کی تھوڑا سا فضل چاہیے، فضلا من اللہ. لیکن وہ فضل کس سے چاہیے، من اللہ، اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ کا فضل ہم پر ہو جائے. اور اللہ تعالی کا فضل کیا ہے، یحبہم ویحبونا، کہ اللہ تعالی ان سے محبت فرماتے تھے اور وہ اللہ تعالی سے محبت کرتے تھے، یہ ہے فضل. کیونکہ آگے فرمانا ذالک فضل اللہ یوتیہ من یشاء، اللہ کا فضل یہ ہے کہ اللہ تعالی کی محبت مل جائے. تو پتہ چلا نماز سے ان کا مقصد یہ تھا، اس محبوب کو یاد کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی محبت دلوں میں پیدا ہو جائے. اور وہ رضوانہ، تھوڑی سی خوشی، تھوڑی سی خوشی، یہاں میں تنوین کا ترجمہ تقلیل سے کر رہا ہوں، یہ تھوڑی سی خوشی، اور وہ تھوڑی سی خوشی بھی تقصیر اس طرح بن جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کا تھوڑا راضی ہونا بھی بہت بڑی چیز ہے. فضل من اللہ و رضوانہ، اس کا نتیجہ کیا ہوا، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی نمازوں کا اثر ان کے چہروں پر آ گیا، سجدے میں، سجدے جو کیے، سجدے کا جو اثر ہے ان کے چہروں پر آ گیا کہ ان کے چہرے الگ گواہی دیتے تھے کہ یار یہ تو کیسے عبادت گزار چہرے ہیں. نمازوں کا اثر ان کے چہرے پر تھا، ان کے چہرے گواہی دیتے تھے. میرے شیخ رحمت اللہ علیہ نے سنایا کہ حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ مسجد کے اندر عبادت کر رہے تھے، کسی ضرورت سے باہر نکلے تو عبادات کے انوارات جو ہیں وہ دل، کیونکہ پہلے دل میں جمع ہوتے ہیں، جو انوارات ہوتے ہیں پہلے دل میں جمع ہوتے ہیں، اور جب دل سے چھلکتے ہیں پھر
پھر چہرے سے جھلکتے ہیں اور آنکھوں سے ٹپکتے ہیں. پہلے دل میں جمع ہوتے ہیں اور جب دل سے اوور فلو ہوتے ہیں, دل بھر جاتا ہے, پھر اس کے بعد پورے جسم کے اندر وہ, اور چہرے سے چھلک, چہرے سے چھلکنا, چہرے سے جھلکنا اور آنکھوں سے ٹپکنا, دل سے چھلکنا, چہرے سے جھلکنا اور آنکھوں سے ٹپکنا, ان عبارات کا کام ہوتا ہے. حضرت کے الفاظ ہے نہیں. اب اس کے بعد حضرت شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اسی حالت میں مسجد سے باہر نکلے, فرماتے کتے پر نظر پڑ گئی. اب وہ کتا ساری دہلی میں, دلی کے اندر جہاں جاتا تھا سارے کتے اس کے سامنے ادب سے بیٹھتے تھے. حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرمایا, ہنس کر فرمایا, گویا کتوں کا پیر بن گیا. کتوں کا مزاج ہے کہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے کتے, یہ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے, اور کوئی ان کے علاقے میں آ جائے تو بھونک کا مقابلہ ہوتا ہے. لیکن فرماتے ہیں حکیم الامت نے وہ کتا کہ جہاں جاتا سب ادب سے بیٹھتے تھے. حاجی صاحب رحمت اللہ یہ واقعہ سنایا, ایک آہ کھینچے فرمایا کہ ہائے جن کی نگاہوں سے جانور بھی محروم رہتے تھے, ان کی نگاہوں سے انسان کیسے محروم رہے گا. فرمایا وہ کیا تھا؟ حضرت فرماتے تھے وہ سیما تھا, سیما. ملا علی محدث مفتی بغداد تفسیر صاحب روح المعانی علامہ علوسی سید محمود بغدادی رحمت اللہ علیہ کی فات فرماتے, سیما کیا ہے؟ فرماتے سیما ہوا نورن, سیما ایک نور ہے, یظہر علی العابدین, جو عابدین پر ظاہر ہو جاتا ہے. کیسے؟ یبدو من باطنہم الی ظاہرہم, اس کی ابتدا تو باطن سے ہوتی ہے. یبدو من باطنہم الی ظاہرہم, باطن سے ابتدا ہوتا ہے اور ظاہر پر اس کا ظہور ہوتا ہے. یہی وہ بات ہے جس کو حضرت نے فرمایا کہ وہ جو عبادات کے انوار جب دل میں جمع ہوتے ہیں تو دل سے چھلکتے ہیں, چہرے سے جھلکتے ہیں, آنکھوں سے ٹپکتے ہیں. یہ ہے اس سیما کا نور. اللہ اکبر. یہ تھی صحابہ کی شان. لذا عبادات کی عادت ڈالیں, جیسے میں نے عرض کیا جوانی میں کرے گا بڑھاپے میں کام آئے گا. اور صحت میں کرے گا مرض میں کام آئے گا, اور حضر میں کرے گا تو سفر میں کام آئے گا. اللہ تعالیٰ ایسی عبادت کی عادت ہمیں بھی ڈالے, اور اللہ کی رضا اور خوشی کو تلاش کرنے کے لیے ہو, عبادت کا مقصد ہی ہو. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس میں بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنائے.